بسم الله الرحمن الرحیم. بس ہماری یہاں فائدہ منطق تک ہو گئی تھی. سین تیری نے فرمایا تھا کہ فائدہ منطق کو سمجھنے کے لیے فکر کی تعریف کرنا ضروری ہے, چونکہ فائدہ منطق ہم نے یہ بیان کرنا ہے کہ یہ اس سے خطا در فکر سے بچاتی ہے, فکری خطا سے بچاتی ہے. تو لہذا فکر معلوم ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ فکر خطا کیسے کرے گی اور پھر منطق اس کو بچائے گی کیسے. اس میں فکر کی تعریف یہ کرتے ہیں, خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے کہ تفکر جو ہے وہ معلومات جو آپ کے پاس موجود ہیں اس کو ایک خاص شکل کے اندر ترتیب دینا, اس ترتیب دینے کے نتیجے میں آپ ایک مجہول کو کشف کرتے ہیں. یعنی آپ ایک چیز سے لا علم ہیں, آپ کو نہیں پتا اس کے بارے میں. مثلا عالم جو ہے وہ حادث ہے یا حادث نہیں ہے, آپ کو علم نہیں ہے. اب آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ عالم جو ہے وہ حادث ہے یا نہیں. آپ کے پاس پہلے جو معلومات موجود ہوں گے ان معلومات کو ایک خاص شکل و ترتیب دیں گے, نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عالم حادث ہے. اور فکر ہے یہی, یعنی یہ اپنی معلومات کو ایک منظم شکل دینا, اس کو نظم دینا, اس کو فکر کہتے ہیں. لہذا اسی وجہ سے آپ اگر فکر کی تعریف میں جائیں بڑی کتابوں میں تو یہی تعریف کرتے ہیں. مثلا منظومہ کی انہوں نے عبارت شید متحری نے نقل کی ہوئی ہے, الفکر و حرکت الی المبادی ومن المبادی الی المرادی, کہ فکر حرکت ہے مبادی کی طرف, یعنی جو چیزیں آپ کو معلوم ہیں آپ پہلے اس کی طرف حرکت کریں گے. معلومات کے اندر سے مناسب معلومات کو آپ جدا کریں گے, ان معلومات کے ذریعے پھر آپ حرکت کریں گے مرادی کی طرف, یعنی مجہول کی طرف. ومن مرادی ومن مبادی الی المرادی, یعنی اپنے وہ معلومات جو پہلے موجود تھی اس سے پھر آپ حرکت کریں گے مرادی کی طرف, یعنی جو مجہول تھا جس کو آپ کشف کرنا چاہتے ہیں.
مبادی یعنی معلوم,
مبادی یعنی پہلے سے جو آپ کو معلومات حاصل ہیں,
مرادی
اس کے مرادی یعنی وہی مجہول جس کو آپ ارادہ رکھتے ہیں, جس کا اس کو کشف کرنے کا, وہ مرادی ہو جائے گا اس میں. بس حرکت جو ہے نا, فکر جو ہے وہ حرکت ذہن کا نام ہے. اور حرکت ذہن نے حرکت کہاں کرنی ہے؟ معلوم سے مجہول کی طرف, یہ فکر کہلائے گی. بس ذہن کا حرکت کرنا معلومات کے اندر اور پھر معلوم سے مجہول کی طرف حرکت کرنا, یہ دو تین حرکتیں جو بنتی ہیں اس کو فکر کا نام دیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں بس معلوم یہ ہوا کہ اس وقت معلومات آپ کی منتج واقع ہوں گی, مولد ہوں گی, تولید کریں گی جدید معلومات کو, کہ جب ایک خاص نظم کے اندر آئیں. مثلا آپ کو پتا ہے کہ انسان جو ہے وہ حیوان ہے, درست ہے؟ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مثلا حیوان جو ہے وہ حرکت کرتا ہے, لیکن آپ ان دو معلومات کو آپس میں ترتیب نہ دیں بلکہ آپ کسی اور معلوم کو لے کر ایک خاص ترتیب دے دیں, تو آپ یہ نتیجہ نہیں لے سکتے کہ انسان جو ہے وہ مثلا متحرک ہے. یا مثلا آپ اگر یہ کشف کرنا چاہتے کہ انسان زاہق ہے یا نہیں, تو آپ کیا کریں گے, آپ کو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ انسان متعجب ہے, اور متعجب جو ہوتا ہے وہ ہنستا ہے, وہ زاہق ہے. آپ جب تک ان دو قضیے کو خاص طریقے سے نظم نہیں دیں گے اس وقت تک نتیجہ آپ کا نہیں نکل سکتا. مثلا اگر آپ کیا کرتے ہیں, انسان متعجب ہے, اس قضیے کو استعمال نہیں کرتے, بلکہ آپ کہتے ہیں انسان حیوان ہے, فقط اس کو استفادہ کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہر متعجب جو ہے وہ زاہق ہے, تو آپ نتیجہ نہیں لے سکتے اگرچہ آپ کی معلومات درست ہیں. مثلا آپ انسان حیوان ہے, درست ہے انسان حیوان ہے, اور ہر متعجب زاہق ہے. تعجب یعنی جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے, یعنی منشا زہق جو ہے ہنسنے کا, جو منشا ہے انسان کے اندر وہ تعجب ہے. تو ہر متعجب جو ہے وہ زاہق ہے. اب آپ کی یہ دونوں معلومات درست ہیں, لیکن یہ دو معلومات آپ کو نتیجہ نہیں دے سکتی کہ ہر انسان ہنسنے والا ہے, کیونکہ اس میں आपने खास जो तरतीब चाहिए कि ये मालूमात आपको नतीजा सही तक पहुंचाएं, वो आपने तरतीब सही नहीं रखी। वो तरतीब क्या है? वो बाबे कयास में बयान की जाती है। मसलन अगर आपने इस्तेदलाल करना है तो शिक्ल अव्वल में क्या शराइत पाई जाती हैं, जो बाबे कयास में आपने पढ़ा भी है और जाके पढ़ेंगे हम, उसमें ये होता है मसलन आपका सुगरा कैसा होना चाहिए, कुबरा कैसा होना चाहिए, मौजू और महमूल कैसा होना चाहिए, फिर महमूल जो है वो कुबरा के अंदर जो है वो तकरार होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। तमाम शराइत आप लिहाज जब तक नहीं करेंगे उस वक्त तक आप आए खास नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे। तो लिहाजा मंतिक ये कहेगी कि आपका ये जो कजिया अगरचे दुरुस्त है लेकिन यहां के लिए नहीं है कि इंसान हैवान है। आप यहां पर ये लिखें कि इंसान मुतअज्जिब है और हर मुतअज्जिब जाहिक है, पर नतीजा निकलेगा कि हर इंसान जाहिक है।
यार इन्होंने दो चीजें डिवाइड की, एक तो मादा सही होना चाहिए।
हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शक्ल सही होना चाहिए।
यहाँ पे मादा भी सही है, शक्ल भी सही है, लेकिन मादा जो आना चाहिए वो नहीं
लेकर आया, वो नहीं लेकर आया इसके अंदर ना। यहाँ पर मादा ठीक था, यानी जो मैं मिसाल दे रहा था आपको, शक्ल ठीक नहीं थी,
शक्ल भी ठीक।
देखें इंसान हैवान है और हर मुतअज्जिब जाहिक है। अब कयास के अंदर शक्ल क्या कहती है? शक्ल ये कहती है कि हद वसत का तकरार होना चाहिए, दुरुस्त, यानी आपके जो महमूल है वो मौजू वाक़ होना चाहिए। मसलन आप जब सुगरा बनाते हैं उस सुगरा का महमूल मौजू वाक़ होना चाहिए कुबरा का, यानी दूसरे कजिए का। यहां पर हमने क्या बनाया है? इंसान हैवान है और हर मुतअज्जिब जाहिक है। अब यहां पर मादा दुरुस्त है कि इंसान हैवान है, दुरुस्त है, हर मुतअज्जिब जाहिक है, मादा दुरुस्त है, लेकिन तरतीब गलत है क्योंकि यहां हद वसत का तकरार नहीं हो रहा। हमारा जो महमूल है हैवान वो मौजू वाक़े नहीं हो रहा क्योंकि मौजू हमारा दूसरे कजिए का मुतअज्जिब है कि हर मुतअज्जिब जाहिक है। तो लिहाजा पहले का दूसरे का मौजू पहले का महमूल होता है, लिहाजा यहां पर शक्ल दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा शक्ल दुरुस्त करने की जरूरत है। क्या शक्ल दुरुस्त होगी? अगर हमने इंसान के जाहिक होने का नतीजा लेना है तो हमें पहले कजिए को दुरुस्त करना पड़ेगा, यानी ये मालूमात इस कजिए के लिए, इस कयास के लिए दुरुस्त नहीं है। अगरचे खुद मालूम, खुद वो कजिया दुरुस्त है, इंसान हैवान है, लेकिन जो नतीजा आप लेना चाहते हैं उस नतीजे के साथ मुतनासिब नहीं है ये। तो लिहाजा आपको कजिया बदलना पड़ेगा। आप कहेंगे कि इंसान मुतअज्जिब है, हर मुतअज्जिब जाहिक है, पास यहां पर मादा भी दुरुस्त है, शक्ल भी दुरुस्त है, तब ये नतीजा दे देगा इस तरीके से। तो लिहाजा यहां पर यही चीज बयान करते हैं कि फिक्र, जब फिक्र का हमने माना ये किया कि मालूमात को एक खास नज्म देना है, तो कहते हैं बस ये नज्म देना जो है वो मंतिक हमें सिखाएगा, और खास नज्म इसलिए देना है ताकि मालूमात से हम नताइज को अक्स कर सकें। फिर कहते हैं खता कैसे होगी? खता इसी तरीके से होगी जैसे भी मिसाल दे भी दी है। इंसान दो तरीके से खता करेगा, या मादा गलत ले आएगा कयास के अंदर, यह शक्ल गलत ले आएगा। मादा गलत होने से मुराद यह है कि जो कजिया आपने मसलन जैसे मिसाल दी है, मसलन एक और मादा गलत होने की मिसाल आपको अर्ज करता हूं जो कि अक्सर दी जाती है कि मसलन कहते हैं कि बड़ी मशहूर मिसाल है, वो जहन से निकल गया, बड़ी मशहूर मिसाल देते हैं सुकरात के साथ मुर्तबित होती है उसमें मादा गलत होने का मसला। एक मिसाल आपकी
एक इन्होंने जिक्र की थी,
क्या
सुकरात इंसानस, सुकरात आलिमस, बस इंसान आलिमस।
ये वो ये शिकल की गलती है, मसलन सुकरात इंसान है कजिया दुरुस्त है, सुकरात आलिम है कजिया दुरुस्त है, लेकिन ये दो कजिये मिलकर नतीजा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि शिकल दुरुस्त नहीं है। जो हम अशकाल अरबा बाबे कयास में बयान हुई हैं वो यहां पर इस तरीके से नहीं है। यहां पर मसलन क्या कह रहे हैं? सुकरात इंसान है, सुकरात आलिम है, तो हद
बस सुकरात जो है वो
मौजू वाक हो रहा है और ये दुरुस्त नहीं
है। मौजू एक महमूल
है, ये शिकल की हो जाएगा। मादे की मसलन आप मेरे अब जहन में मिसाल नहीं आ रही बड़ी है इसी तरह से, मसलन वही जो मिसाल कल हम दे रहे थे वही एक जेन के अंदर ले आए दोबारा, शायद दूसरी मिसाल में जेन में आ जाए।
यहाँ पे उन्होंने दी है,
हाँ ये नीचे दी हुई, यहाँ ये देखें, इंसान जो है सुकरात जो है वो इंसान है, ये कजिया दुरुस्त है, लेकिन हर इंसान सितमगर है, हर इंसान जालिम है, और नतीजा निकलेगा कि पस सुकरात क्या है? जालिम है, ये नतीजा निकल गया। अब यहां पर نتیجہ جو ہے وہ شکل درست ہے، کیونکہ وہ جو قوانین بتائے ہیں علم منطق نے وہ اپنے معیار کے اوپر ہے، لیکن مقدمہ جو ہے وہ غلط ہے. کیوں؟ یہاں پہ مقدمہ جو یہ بنایا گیا ہے کہ ہر انسان ظالم ہے، یہ کون کہتا ہے ہر انسان ظالم ہے؟ یہ قضیہ درست نہیں ہے. بس یہ مادہ غلط ہے، بس یہ مادہ غلط ہونے کی مثال ہے. یا مثلا وہ پارسی والی مثال جو ہم کل دے رہے تھے کہ دیوار موش دارد و موش گوش دارد، پس دیوار گوش دارد. اب یہ بات درست ہے کہ دیوار موش دارد، لیکن اور کیا نام ہے اس کا، ہاں درست ہے. یہاں کون سی مثال دیکھیں اس میں، دقت کریں، یہ کون سی مثال بنے گی؟ دیوار موش دارد.
اور موش مجھے بس سالے والی بنا نہیں، یہ ہونا چاہیے ہر ہر دیوار موش دارد، تو پھر ہمارا
ہاں یہ شکل کی غلطی ہے،
شکل
کی غلطی ہے نا، یہ شکل غلطی ہے. یہاں پہ مادے کی غلطی نہیں ہے. کیا ہے یہاں پر کہ دیوار موش دارد و موش گوش دارد، دونوں قضیے درست ہیں. دیوار کے اندر ہی چوہے ہیں مثلا، اور ہر چوہا جو ہے وہ کان رکھتا ہے، ہاں چوہے کے کان بھی ہیں، قضیہ درست ہے. دیوار چوہے رکھتی ہے، یہ بھی قضیہ درست ہے. فرق کہاں ہے؟ فرق کیا آئے گا؟ شکل کے اندر غلطی ہے یہاں پر، کہ پہلا قضیہ کیا تھا؟ دیوار موش دارد، درست ہے، اور موش گوش دارد. یہاں پر حد وسط کا تکرار نہیں ہو رہا،
موش نہیں
بنے
گا.
فقط موش جو ہے وہ حد وسط نہیں بن رہی یہاں پر، یعنی موش دارد مثلا اس طریقے سے ایک کلمہ کا اضافہ ہے وہاں پر، اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں. آ حد وسط کا یہاں تکرار نہیں ہو رہا، یہ شکل کی غلطی ہے، کیونکہ قد مادہ جو ہے وہ درست ہے. بہرحال مطلب واضح ہو گیا کہ منطق، جب انسان اپنے فکر کے اندر دو طریقے سے غلطی کر سکتا ہے، یا قضیہ درست نہیں بنائے گا، اپنا جب قیاس بنائے گا اس قیاس کے اندر جو ہے مادہ درست لے کر نہیں آئے گا، قضیہ درست لے کر نہیں آئے گا، اور یا پھر کیا ہے اس کی ترتیب میں غلطی ہوگی، شکل میں غلطی ہوگی اس میں. ایک اور مطلب کی طرف یہاں شہید مطہری جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں، یہ اختلافی بحث ہے. ایک وہ اختلافی بات یہ ہے کہ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ منطق ارسطوئی منطق سوری ہے فقط. یعنی کیا مراد منطق سوری ہے فقط؟ یعنی فقط صورت قیاس کو درست کرواتی ہے، مادہ قیاس کی غلطی کو درست نہیں کرتی. یعنی منطق آپ کو یہ تو بتائے گی کہ آپ نے اپنی معلومات کو کس طریقے سے ترتیب دینا ہے تاکہ آپ کا نتیجہ درست آ جائے، کون اور لیکن آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ یہ مادہ غلط ہے اور یہ مادہ صحیح ہے، اس کا معیار آپ کو نہیں بتائے گی. لہذا چونکہ منطق ارسطوئی فقط صورت کی مشکل کو حل کرتی ہے، مادے کی مشکل کو حل نہیں کرتی، اس وجہ سے اس کو منطق سوری کہا جاتا ہے، کیونکہ صورت قیاس کو درست کرتی ہے، یہ شکل قیاس کو درست کرتی ہے، یہ معلومات کو ترتیب دینے کی مشکل حل کرتی ہے کہ کس طریقے سے اس کو ترتیب دینا ہے، لیکن مادہ قیاس کو درست نہیں، اس کا معیار نہیں بتاتی کہ آپ کا مادہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بات نہیں. منطق ارسطوئی فقط منطق سوری ہے، شہید مطہری یہ کہنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں ایک نظریہ موجود ہے، محققین اس کے قائل ہیں، مثل آغا جوادی اور اس طرح کے، وہ قائل ہے کہ نا منطق ارسطوئی فقط منطق سوری نہیں ہے بلکہ منطق مادی بھی ہے، یعنی مادہ کیسا ہونا چاہیے اس کے شرائط بھی بیان کرتی ہے. وہ کہاں بیان کرتی ہے؟ وہ صناعت خمس کے اندر ہے، جہاں پہ باب برہان کی بات ہوتی ہے، باب جدل کی بات ہوتی ہے، باب شعر کی بات ہوتی ہے. یہ جو ابحاث ہیں صناعت خمس، اس کے اندر جو شرائط بیان کی جاتی ہے وہ مادے کی شرائط بیان کی جاتی ہیں. وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا برہان کے اندر مادہ جدلی نہیں ہونا چاہیے، مادہ شعری نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ برہان تشکیل دینا چاہتے ہیں، آپ کا مادہ جو ہے وہ ایسا قضیہ ہونا چاہیے جس کے موضوع اور محمول کے اندر رابطہ ذاتی ہونا چاہیے. یعنی اس قسم کی باتیں بتاتا ہے صناعت خمس، اور یہ تمام جو صناعت خمس میں بحث موجود ہے وہ مادے کے متعلق ہے. صورت کے متعلق فقط باب قیاس ہے کہ جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی صنعت خمس سے پہلے باب قیاس پڑھا جاتا ہے، جس میں آپ کو قیاس کی چار شکلیں بیان کی جاتی ہیں، شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، شکل چہارم، یہ چار شکلیں بیان کی جاتی ہیں، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ شکل اول جو ہے وہ ابدہ البدیہیات ہے، یہ بہترین شکل ہے، پھر شکل دوم کی کیا شرائط ہیں. یہ جو آپ کو صورتحال بیان کی جاتی ہے یہ ساری صورت کے ساتھ مربوط ہے. وہاں پر یہ نہیں بیان کیا جاتا آپ کا مادہ کیسا ہونا چاہیے، وہاں یہ بیان کیا جاتا ہے آپ نے اپنے معلومات کو ترتیب کیسے دینا ہے، پہلے قضیہ کیسے رکھنا ہے، دوسرا قضیہ کیسے رکھنا ہے، تاکہ آپ اس سے نتیجہ لے سکیں. لیکن جب آپ صناعت خمس میں وارد ہوتے ہیں وہاں شکل مد نظر نہیں ہے، وہاں مادہ مد نظر ہے کہ اگر آپ برہان اقامہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے قضایا کیسے ہونے چاہیے. وہاں یہ بات نہیں ہے کہ قضیے کو کیسے ترتیب دینا چاہیے، نہ یہ بات نہیں ہے، آپ کا قضیہ کیسا ہونا چاہیے، یہ مادہ ہے. آپ کا قضیہ موضوع اور محمول کے درمیان رابطہ ذاتی رکھتا ہو، آپ کے قضایا کے درمیان جو ہے مواد قضایا کے درمیان رابطہ ضروری موجود ہو، یعنی اس قسم کے شرائط بیان کیے جاتے ہیں. بس بعض بزرگان کا نظریہ یہ ہے کہ منطق ارسطو جس طریقے سے منطق سوری ہے، منطق مادی بھی ہے. لیکن شہید مطہری کا نظریہ یہ ہے، جہاں یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ خطا سنجی منطق ارسطوی منحصرن مربوط بے شکل صورت قیاس صورت استدلال، یعنی یہ منطق ارسطوی منحصر ہے کس کے اندر، کہ وہ شکل اور صورت قیاس کو بیان کرے گی. اما سنجش خطا مادہ استدلال از عہدہ منطق ارسطو خارج است، لیکن مادے کے اندر خطا کو کس طریقے سے دور کرے اس کا معیار کیا ہونا چاہیے، وہ منطق ارسطوی کے عہدے سے خارج ہے. لہذا منطق ارسطوی را منطق صورت می نامند، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ منطق ارسطوی کو منطق سوری کا نام دیا جاتا ہے.
اچھا یہ آپ نے کہا کہ بعض بزرگان کہتے ہیں کہ مثلا منطق ارسطو جو ہے وہ اس سے بھی بحث کرتی ہے کہ مادہ کیسا ہونا چاہیے، تو یہ جو بحث کرتی ہے مثلا شعر اور مثلا خطابیں اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ خود یہ لوگ یہ کہتے ہیں قضیے کے اندر نہیں ہونی چاہیے.
ہاں یعنی آپ کیونکہ علم منطق میں آپ چیز جو کیا سیکھتے ہیں، آپ یہ سیکھتے ہیں کہ میں نے برہان کیسے اقامہ کرنا ہے، یعنی میرا میں نے ایک مطلب کو ثابت کرنے کے لیے برہان قائم کرنا ہے. اب منطق آپ کو بتائے گی کہ آپ کا برہان استدلال برہان کب کہلائے گا، اس کی شرائط ہیں، وہ شرائط ہوں گی تو آپ کے استدلال کو برہان کہیں گے.
اچھا ہم یہ جو صغرا کبرا اور نتیجہ دیتے ہیں اس کو برہان کہا جاتا ہے.
ہاں صغرا کبرا اور نتیجہ یہ برہان ہے، شکل اس کی قیاس کی وہ چار صورتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک میں آنا چاہیے، یا شکل اول میں ہونا چاہیے، یا شکل دوم میں ہونا چاہیے، اور جو مواد ہیں خود قضایا ہیں یہ کیا ہے، یہ مادہ ہوں گے.
اور قضیہ کس کو بولتے ہیں؟
قضیہ بھائی مادہ قیاس کو کہتے ہیں، مادہ قیاس کے یعنی
صغرا کبرا،
صغرا کبرا یہ مادہ قیاس ہے، اور اس کی خاص ترتیب جو ہے وہ شکل قیاس ہے. مثلا آپ اگر یوں کہیں کہ انسان متعجب ہے، ہر متعجب ذاحق ہے، یہ شکل آپ کی درست ہے. کیوں؟ کیونکہ متعجب جو محمول واقع ہو رہا ہے دوسرے قضیے میں، وہی متعجب موضوع واقع ہو رہا ہے، یہ درست ہے. لیکن اگر الٹا کر دیں آپ اس کو، سقراط انسان ہے، سقراط عالم ہے، نتیجہ نہیں دے گا یہ، کیونکہ وہ جو اشکال بیان کی گئی ہیں، صورت کو اپنا معلومات کو کس طریقے سے ترتیب دینا چاہیے، اس کی شرائط کے مطابق یہ نہیں آئیں گے. بس مادہ یعنی قضیہ درست ہے، کیونکہ سقراط عالم ہے، بات درست ہے، سقراط انسان ہے، یہ بھی درست ہے، لیکن نتیجہ نہیں آپ کو دے گی کوئی بھی. کیوں؟ کیونکہ جو ترتیب ہونی چاہیے اس ترتیب پہ آپ نے قضیے کو نہیں بنایا. لہذا ترتیب شکل کے ساتھ مربوط ہے، باب قیاس کے ساتھ. مادے کی اوصاف جو ہے کون بیان کرے گا؟ یہ صناعت خمس بیان کرے گا. آپ کا قضیہ کیسا ہونا چاہیے، قضیہ موضوع اور محمول کے درمیان رابطہ کیسا ہونا چاہیے، صغرا اور کبرا کا آپس میں رابطہ کیسا ہونا چاہیے، یہ چیزیں صناعت خمس میں بیان ہوں گی. وہاں پر یہ کہا جاتا ہے برہان کے لیے آپ قضایا اس قسم کے رکھیں، اگر برہان اقامہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ خصم سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ استدلال آپ کا کیسا ہونا چاہیے، وہاں پہ جدل استعمال ہوتی ہے، درست ہے؟ اس قسم کی مشہورات و جدل و یہ ساری باتیں جو وہاں پر بیان کی جاتی ہیں، یہ مادہ قیاس کے ساتھ مرتبط ہے. تو لہذا اسی لیے بزرگان نے یہ نظر دیا ہے کہ کس نے کہا کہ منطق ارسطو فقط منطق سوری ہے، صناعت خمس کی باس موجود ہے اس کے اندر، وہاں پر یہ شرائط موجود ہیں جو قضایا کے ساتھ مرتبط ہیں، مادہ قیاس کے ساتھ مرتبط ہیں، اور یہ منطق ارسطو ملاق بیان کرتی ہے کہ مادہ کیسا ہونا چاہیے آپ کا. تو منطق ارسطوی منطق صورت بھی ہے اور منطق مادی بھی ہے. بہرحال اختلاف ہے، اس طرف بھی بزرگان زیادہ ہیں منطق سوری کی طرف، اور منطق مادی کی طرف بھی بزرگان زیادہ ہیں، اپنے اپنے ادلہ ہیں ان کی، لیکن ابھی تک جو نظریہ چل رہا ہے وہ آج کل کے زمانے میں وہ ہے کہ منطق مادی بھی ہے، منطق ارسطویی. یہ ایک مطلب تھا جو شہید متحرین نے یہاں پر بیان کیا، تقریباً یہ ختم ہو گیا. مثال پھر انہوں نے دی ہے، مطلب واضح ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک مکان جب بنانا چاہتے ہیں اس میں مادہ اور شکل دونوں صحیح ہونے درست ہیں، بات وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد درس سیبوں ہمارا شروع ہوتا ہے موضوع علم منطق کے اندر. شہید متحرین یہاں پر ایک بحث کو چھیڑتے ہیں کہ جو بحث تھوڑی سی پیچیدہ ہے، یعنی ابتدائی بحثوں میں اس کو اصلا نام بھی نہیں اس کا لینا چاہیے کیونکہ یہ بحث پیچیدہ ہے ابتدائی کتابوں کے لیے. لیکن شہید متحری نے اس کو چھیڑا تو ہے لیکن چند سطروں میں بیان کر دیا اور چھوڑ دیا اس کو کہ یہ ابھی موقع نہیں ہے اس کو تبیین کرنے کا. تو بہتر یہی تھا کہ شہید متحری اس کو چھیڑتے ہی نہیں، لیکن بہرحال اب چونکہ یہ چھیڑ دیا پھر اردو میں بھی اس کتاب کا ترجمہ ہو گیا، تو اکثر سوال یہی ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں شہید متحری اس پہرے کے اندر. وہ بات یہ ہے کہ خود موضوع کسے کہتے ہیں. ایک مرتبہ تو یہ بحث ہو رہی ہے نا کہ علم منطق کا موضوع کیا ہے، علم منطق کس کے بارے میں بحث کرتا ہے. علماء خصوصاً مناطقہ انہوں نے خود موضوع کے بارے میں تحقیق کی ہے، موضوع کی تعریف کیا ہے کہ جب یہ کسی چیز کا موضوع واقع ہو تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن خود موضوع کسے کہتے ہیں. اس میں انہوں نے تعریف یہ کیا، جیسے عربی میں پہلے دیکھ لیں، شہید متحرین نے اس کو نقل کیا ہے، موضوع و کل علم، ہر علم کا موضوع کیا تعریف ہے اس کی، ہوا ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ. موضوع اس چیز کا نام ہے کہ جس میں ایک علم کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے. یعنی ہر موضوع کا علم، ہر علم کا موضوع وہ ہے کہ جس کے اندر اس کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں موضوع. اب یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ عوارض ذاتیہ کسے کہتے ہیں. میں اصطلاح سے ہٹ کر اس کو تبیین کرتا ہوں تاکہ مطلب واضح ہو جائے اور جو پہلی دفعہ مثلا پڑھتا ہے اس کو بھی، اس کے لیے مطلب بھی آسان ہو جائے. موضوع اس شے کو کہا جاتا ہے کہ آپ جس علم میں اس کے احوال خاصہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی ایسے احوال کے جو اس کی ذات کے ساتھ مرتبط ہوں، خود اس کے ساتھ مرتبط ہوں، نہ یہ کہ کسی اور چیز کے ساتھ مرتبط ہوں لیکن وہ چیز چونکہ موضوع کے ساتھ رہ رہی ہے بس وہ موضوع کس طرف بھی نسبت دی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو. مثلا مثال دیتا ہوں اس کی. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ انسان حیوان ہے، حیوان ناطق ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں پاکستان کے اندر چونکہ جہالت زیادہ ہے اور اس جہالت سے استفادہ کر کے وہ غلط عقیدے اپنے بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مثلا دیکھیں جی انسان کی تعریف کرتے ہیں حیوان ناطق، انسان کو حیوان بناتے ہیں، اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ علیہم السلام ہمارے انسان ہیں، پس مناطقہ کے نزدیک نعوذ باللہ جو ہیں وہ آئمہ جو ہے نعوذ باللہ حیوان ہے. مثلاً غلط ہے یہ، حیوان کی جو ذہنیت انہوں نے بنائی ہوئی ہے. یہاں پر جب کہا جاتا ہے نا کہ انسان حیوان ہے، وہ حیوان یہ والے حیوان نہیں کہ جو مثلاً چار پاؤں پہ چل رہے ہوتے ہیں، مثلاً بھیڑ بکری، اور یہ مراد ہے حیوان منطق کے اندر. حیوان سے مراد یہ ہے کہ حیات رکھنے والا ہے، ایسی ذات کے جو حیات رکھتی ہے اور اپنے ارادے سے حرکت کرتی ہے، اس کو حیوان کہتے ہیں. اب وہ حیوان چاہے چار پاؤں والا ہو چاہے وہ دو پاؤں والا ہو، حرج نہیں ہے اس کے اندر آ کر. بس یہ جو ہم نے حیوان کا معنی یہ مویشی لیا ہوا ہے اور اس قسم کی چیزیں لی ہوئی ہیں، یہ ایک مصداق ہے حیوان کا. چونکہ یہ، ان کو حیوان کیوں کہا جاتا ہے، ان مویشیوں کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے اندر حیات موجود ہے، اور حیات کے ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے حرکت کرتے ہیں. مثلا پودا حیات رکھتا ہے لیکن پودا اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتا. پودا آیا اگر چاہے کہ میں نشو نما نہ کروں، روک سکتا ہے اپنے آپ کو؟ نہیں روک سکتا. آپ اگر اس کا خاص خیال رکھتے رہیں گے، اس نے نشو نما کرنی ہے، اس نے ایک تنو مند درخت بننا ہے، اس کے اندر یہ ارادہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک. آپ چاہیں कि मसलन ये पौधा जो है वो दरख्त बने लेकिन पौधा कहे कि मैं नहीं बनना चाहता, नहीं हो सकता। बस उसके अंदर हयात है लेकिन इरादा उसके अंदर नहीं है, लिहाजा उसको हैवान नहीं कहते। लेकिन जो हयात रखते हुए इरादा रखता है, मसलन जानवर अगर चाहे आप उसको खींच रहे हैं रस्सी डाल के कि आप चलो आगे, लेकिन हैवान चाहता है कि मैं ना चलूं, आप चला सकते हैं उसको? नहीं चला सकते। वो जम के ऐसे खड़ा हो जाएगा कि कभी चलेगा भी नहीं। बस उसके उसकी जो हरकत है वो इरादी है, वो चाहे तो रुक सकता है चाहे तो चल सकता है उसके अंदर आके। बस वो जात के जो हयात रखे और अपनी मर्जी से हरकत रखने की सलाहियत रखती है उसको हैवान कहते हैं। उसका एक मिसदाक क्या है? मवेशी हैं। और एक मिसदाक उसका क्या है? खुद इंसान है। बस ये फिक्र अपने जहन से निकाल देनी चाहिए कि अगर इंसान की तारीफ हैवान से की जाती है तो हैवान से मुराद ये वाले हैवान है, दरंदे और ये चौपाए और ये इस किस्म के मुराद है ना, ये गलत है। चूंकि इस फिक्र को मदारिस में भी सही तबीयन नहीं किया जाता तो लिहाजा वो फिक्र ऐसे ही, ये जो बाज़ ज़ाकरी नज़रात चंद महीने मदरसे में रह के आए हैं, उन्होंने जब ये बातें सुनी हैं वो इस किस्म के एतराज करते हुए स्टेज पे नजर आते हैं कि ये ऐसे वैसे हैं, मदारिस में ऐसी तालीम दी जाती है ना। खुद उनकी फिक्र गलत है और खुद उन्होंने इन मतलब को समझा नहीं था। भारत बात ये हो रही थी कि अगर मैं ये कहता हूं कि
हैवान हैवान के अंदर इरादा जो इंसान और जानवर के अंदर जो मुश्तरक है,
हरकत इरादी जो है ना ये मुश्तरक है, लेकिन इरादे में फर्क है। इंसान का इरादा कवी तर है वो एक अलग बात है, लेकिन हैवान के अंदर इरादा इतना कवी नहीं है। लेकिन ये है कि अपनी मर्जी से हरकत करता है वो, जैसे मिसाल दिया है, इरादा फकर इस हद तक मैं अर्ज कर रहा हूं, अपनी मर्जी से हरकत करता है। और इसको आप मंतिक में क्या पढ़ते हैं, हैवान की तारीफ आप कह रहे हैं मुतहर्रिकुन बिल इरादा, तहर्रुक तो है वो लेकिन इरादे के साथ हो उसके अंदर।
नातिक क्या है, वो क्या है?
वो फिर इंसान के लिए है।
वो उसका इससे क्या मुराद है?
उससे वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह कुलियात खान साथी है। नातिक से मुराद यानी है कि जो क्या है, बालातर मर्तबा रखता है,
बोलने वाला
ना, दर्क करने वाला। नातिक मुराद यहाँ पर दर्क करने माने हैं, और दर्क भी क्या, कुलियात को दर्क करने, ना जुजी चीज को दर्क करने। क्योंकि जुजी चीज को तो हैवान भी दर्क करता है, मवेशी भी दर्क करते हैं, क्योंकि ये दर्क करते हैं तो अपने घर को पहचानते हैं, ये जुजी चीजें हैं। लेकिन इंसान और इन जानदारों के अंदर या इन जानवरों के अंदर जो फर्क है वो ये कि इंसान जुजियात को भी दर्क करता है और कुलियात को भी दर्क करता है। यानी हैवान इतना तो दर्क कर सकता है कि मुझे अपने बेटे से मोहब्बत है, लेकिन खुद मोहब्बत क्या चीज होती है इसको दर्क नहीं हैवान कर सकता, इसको इंसान दर्क करता है। बहरहाल ये कुलियात खम्स में पढ़ेंगे इसको, मैं असल में वो गलत फहमी दूर करना चाहता था इसलिए थोड़ी तफसील बयान किया उसमें। बहरहाल अभी बात चल रही है हमारी मौजू की तारीख में। कहते हैं कि एक मौजू जिसको आप बनाए, मौजू किसे कहते हैं? मौजू भी वाजे है, मसलन हमारे उर्फ में ये इस्तेलाह भी आम है। आप गुफ्तगू कर रहे होंगे तो बाहर से कोई बंदा आएगा कहेगा आप बातें कर रहे हो? जी बातें कर रहे हैं। अच्छा आपका मौजू क्या है, किस मौजू पे बातें हो रही हैं? पर मौजू एक उर्फी इस्तेलाह भी उर्दू में भी इस्तेमाल होती है, लिहाजा इसको तबीन की जरूरत नहीं है। मौजू के दो किस्म के हालात होते हैं। एक मरतबा हालात हैं कि जो खुद मौजू की जात के साथ मुर्तबित होते हैं। मसलन मैं कहता हूं कि इंसान हैवान है, हैवानियत इंसान के एक हालात में से हालात एक हालत है, दुरुस्त है। और एक मरतबा आप कहते हैं कि इंसान सफेद और स्याह होते हैं। अब आपने दो किस्म की हालतों को जिक्र किया, एक मरतबा आपने कहा कि इंसान हैवान होता है और एक मरतबा आपने कहा कि इंसान स्याह और सफेद होता है। अब देखना यह है कि कौन सी हालत खुद इंसान के साथ मुर्तबित है, वो क्या है? वो हैवानियत है। यानी इंसान अपनी जात में हैवान है, उसके हालात जातिया में से है हैवानियत, लेकिन सफेदी और स्याही ये इंसान के हालात नहीं है, ये जिस्म के हालात हैं। चूंकि इंसान जिस्म रखता है इस वजह से इंसान की तरफ निस्बत दी जाती है कि इंसान से और सफेद होते हैं, इंसान से सफेद नहीं होता। इंसान फकत हैवान नातिक है वला गैर, باقی جتنے بھی احوال ہیں، اس کا لمبا ہونا، چھوٹا ہونا، اس کا سیاہ ہونا، سفید ہونا، یہ سارے جو احکام ہیں یہ اس کے جسم کے ساتھ مرتبط ہیں.
تو جسم خود انسان کا حصہ ہے نہیں؟
نہ، جسم متحد ہے حیوان کے ساتھ، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حیوان، یہ جو انسان ہے یہ جسم رکھتا ہے، چونکہ جسم رکھتا ہے بس جسم کے حالات کو انسان کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، ولہ حقیقت میں یہ سیاہ و سفیدی کس کے حکم ہے؟ جسم کے حکم ہے. لیکن حیوان ہونا، حیوان ناطق ہونا، یہ خود انسان کے احکام میں سے ہے.
انسان جسم رکھتا ہے یا انسان خود جسم و روح کا مرکب؟
نہ، ابھی وہ بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی فقط انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ابھی یہ انسان جب خارج میں تحقق پیدا کرنا چاہتا ہے تو کس چیز میں تحقق پیدا کرے گا، ابھی اس میں بات نہیں ہو رہی ہے. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان نام کی حقیقت ہمارے پاس ہے، درست ہے؟ یہ انسان، انسانی حقیقت جو ہے، جسم نہ بھی رکھے پھر بھی انسان ہے.
وہ انسان،
انسان انسان رہے گا،
موقع کی نہیں ہو سکے
گا. وہ ہے جس میں آپ دیکھیں کہ کیا نام اس کو کہہ لیں، روح انسان جس کو ہم حقیقت کہتے ہیں، یہ روح انسان فقط عالم مادہ میں جسم کی محتاج ہے. اگر یہ عالم تجرد میں چلی جائے تو اصلا جسم کی احتیاج نہیں رکھتی ہے. اور حقیقت انسان روح انسان ہے، اور روح انسان مجرد ہے، جسم کی ضرورت نہیں ہے اصلا. روح انسان، حقیقت انسان کیوں بھی جسم کی محتاج ہے؟ چونکہ یہ عالم مادہ ہے، یہ عالم ایسا ہے کہ جس میں جسم کے بغیر میں حرکت نہیں کر سکتا، جسم کے بغیر میں اپنے مرادات تک نہیں پہنچ سکتا، اس وجہ سے میں جسم کا، اس عالم میں جسم کا محتاج ہوں. وائلہ اگر عالم تجرد میں آپ چلے جائیں، یعنی اتنا آپ اپنے ریاضت کریں اور کمالات کو کسب کریں، آپ جسم سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے اس کے اندر آ کر. بس انسانیت کے اندر جسم دخالت نہیں رکھتی، درست ہے؟ بہرحال ہم اپنے مطلب کو توضیح دیتے ہیں اس میں، کہ موضوع کے دو قسم کے حالات ہوتے ہیں. ایک حالت وہ ہے جو خود موضوع کے ساتھ مرتبط ہے، یعنی خود اس کے اپنے احوال ہیں، اس کی ذات سے پھوٹنے والے احوال ہیں. مثلا انسان حیوان ناطق ہے، یہ اس کی ذات سے نکل رہا ہے. لیکن بعض احوال ایسے ہیں جو خود موضوع کے نہیں ہوتے، ہوتے کسی اور چیز کے ہیں، لیکن وہ چیز چونکہ موضوع کے ساتھ رہتی ہے، بس موضوع کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ احکام رکھتی ہے. جیسے مثال دی ہے کہ انسان کے احوال ذاتیہ کیا ہیں، کہ وہ حیوان ہے اور ناطق ہے، حیوان ناطق ہے، یہ اس کے اپنے احکام ہیں. لیکن انسان سیاہ اور سفید ہے، یہ سیاہی اور سفیدی جسم کی صفت ہے، جسم کے احوال میں سے ہیں. لیکن چونکہ یہ جسم انسان کے ساتھ موجود ہے، بس ہم انسان کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ انسان سیاہ و سفید ہوتے ہیں. بس جب یہ دو احوال آپ کو سمجھ میں آ گئے، اب کہتے ہیں کہ وہ احوال کہ جو موضوع کی ذات کے ساتھ مرتبط ہوں، اس کو کہتے ہیں عوارض ذاتیہ. بات واضح؟ اور وہ احوال کے جو موضوع کے ساتھ مرتبط نہ ہو بلکہ کسی اور چیز کے ساتھ مرتبط ہوں، لیکن موضوع کے اوپر جب آ رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کی وجہ سے آ رہے ہیں، جیسا کہ جسم کی وجہ سے انسان کو سیاہ و سفید کہا جاتا ہے، اس قسم کے جو احوال ہوں گے ان کو عوارض غریبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ موضوع سے غریب ہیں، اجنبی ہیں، غریب اجنبی کے معنی میں ہیں. یعنی موضوع کیا ہے؟ انسان ہے. سیاہ و سفیدی اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ جسم کے لیے ہے، انسان کے لیے اجنبی ہے. انسان پر کب آپ کہیں گے سیاہ و سفیدی؟ کہ جب جسم انسان کے ساتھ ملے گا. اگر جسم کے ساتھ، انسان کے ساتھ جسم نہ ملے تو انسان نہ تو سیاہ ہے نہ ہی سفید ہے، جسم کی وجہ سے سیاہ و سفید بنتا ہے. واضح ہے؟ بس وہ احوال کے جو کسی واسطے کی وجہ سے موضوع کے ساتھ ملیں، اس کو کہتے ہیں عوارض غریبہ. لیکن وہ احوال کے جو کسی واسطے کے محتاج نہ ہوں، خود موضوع سے پھوٹ رہے ہوں، اس کو کہتے ہیں عوارض ذاتیہ. بتا دے. اور موضوع کی تعریف پس کیا ہو گئی؟ موضوع کی تعریف ہر وہ چیز کے جس، یعنی ہر علم کا موضوع کیا ہو کہلائے گا؟ جس میں اس کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں بحث ہو. بس نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ایک علم کا موضوع ہے تو اس علم کے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ اس کے عوارض ذاتیہ ہونے چاہیے. یعنی کیا مراد عوارض ذاتیہ ہونے چاہیے؟ وہ مسائل خود موضوع کے ساتھ مرتبط ہوں، نہ یہ کہ وہ مسائل کسی اور چیز کے ہوں، اس دوسری چیز کی وجہ سے موضوع کے اوپر حمل ہو رہے ہوں، ایسا نہ ہو. بلکہ کیا ہے، جیسے مثال دیتے ہیں کہ انسان زاہق ہے، خود انسان زاہق ہے، نہیں. انسان میں اگر تعجب کا اضافہ کیا جائے تو انسان کیا بنتا ہے؟ زاہد بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو لہذا یہ خود انسان کے احوال میں سے نہیں ہے. مطلب کلیئر ہو گیا؟
جی. اس کے اندر مثلا اب انسان جو ہے وہ زاہق ہے, یہ والی جو مثال ہے. اب اس کے اندر صرف جسم زاہق ہے یا روح بھی زاہق ہے؟ ٹھیک ہے, روح بھی زاہق ہے انسان کی.
وہی چونکہ تعجب آ گیا ہے, تعجب کی وجہ سے ہے تو وہ زاہق ہو جائے گا.
جز ہے نا,
تعجب انسان کے اندر جز ہے, اس کے اندر عوارض, عوارض لازمہ میں سے ہے.
اب اگر اس کی مثلا زاہق کی بات ہوگی تو وہ موضوع ہوگا, اس کا
موضوع کا انسان کے ساتھ مرتبط ہوگا, لیکن تعجب کی وجہ سے ہو رہا ہے. بہرحال پہلے جو مثال دیا, فقط میرے خیال یہ آسان مثال ہے حیوان ناطق کی اور سیاہ و سفید کی. اس کو ذہن کے اندر رکھیں, انشاءاللہ جیسے جیسے بڑی کتابوں میں جائیں گے اس کے اندر طول و تفصیل بہت زیادہ ہے, معیارات اس کے بہت تفصیل سے ہیں, وہ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مطلب اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. میں چاہ رہا تھا کہ جو بندہ بھی اس پیرے کو پڑھے شعر متحری کے, اس کو تھوڑا بہت کنسیپٹ بن جائے کہ کسے کہتے ہیں عوارض ذاتیہ. جیسے مثال دیتے ہیں, مطلب ہمارا کلیئر ہو گیا, فقط چند مثالیں جو شعر متحری نے دی ہیں اس پہ عرض کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں, یہ تو ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ بات کے موضوع کسے کہتے ہیں. یعنی موضوع اس شے کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک علم میں محور بنتا ہے مسائل کے لیے, اور وہ مسائل کیا ہوتے ہیں؟ اس موضوع کے عوارض ذاتیاں میں سے ہوتے ہیں. یعنی وہ مسائل, وہ احوال ہوتے ہیں جو اسی ذات موضوع سے پھوٹ رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اگلی بحث جو منطق کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ یہ جو علوم کے اندر آپ کہتے ہیں کہ یہ علم ریاضی ہے, یہ علم جو ہے وہ ہندسہ ہے, یہ علم فزکس ہے, یہ علم کیمسٹری ہے, یہ علوم کیسے جدا ہوتے ہیں؟ جدائی کا موجب کون ہے اس کا؟ اور دوسری بات یہ, جدائی کا تیسرا مطلب انہوں نے بیان کیا ہے. دوسرے پیرے میں یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ یہ مسائل ایک موضوع کے ارد گرد کیسے اکٹھے ہوتے ہیں. تو اس کا جواب شندر یہ دیتے ہیں, چونکہ یہ مسائل موضوع کے احوال ذاتیہ میں سے ہوتے ہیں, پس تمام کے تمام مسائل ایک موضوع کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. جیسے مثال دیتے ہیں, مثلا حساب, حساب کی آپ مثال لے لیں. علم حساب جب پڑھتے ہیں تو اس کے تمام مسائل جو ہیں وہ ایک فیملی کی طرح ہیں, ایک دوسرے جدا نہیں ہیں. آپ اول حساب سے آخر حساب تک جب آپ پڑھتے ہیں, آپ کو احساس یہ ہوتا ہے کہ میں ایک ہی چیز کے ساتھ مرتبط ہوں. آپ یہ نہیں احساس کرتے کہ پہلے مسئلے میں میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں, دوسرے مسئلے میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں کسی اور علم کے اندر ہوں. نا, آپ پورے کی پورا حساب پڑھ لیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے ایک ہی چیز کو مطالعہ کیا ہے. آپ کو ایک فیملی, ایک خانوادے کا احساس ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ مسائل اور موضوع کا آپس میں جو رابطہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک فیملی والا ہے. یہ مسائل آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں. یہ رشتہ داری کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ ان کی موضوع کی وجہ سے ہوتی ہے. کیوں موضوع کی وجہ سے ہوتی ہے؟ کیوں کہ یہ تمام کے تمام مسائل جو ہیں وہ اسی موضوع ہی سے ریلیٹڈ ہیں. مثلا آپ مثال ایک دیتا ہوں, ایک فیملی کیوں ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہوتی ہے؟ چونکہ ایک ماں باپ رکھتے ہیں.
مثلا اگر ابھی تو امام علی کی کتاب لکھے, تو وہ اس کے اندر رسول اللہ کا ذکر بھی شامل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ امام علی کے بربوط جو ہے وہ بھی رسول خدا ہے. رسول خدا کے بارے میں کتاب لکھے تو وہ جبریل کا بھی ذکر کر سکتا ہے, تو وہ بھی موضوع میں شامل ہوگا. مثلا کہ رسول خدا جبریل سے تعلق رکھتے, جبریل کے بارے میں کتاب لکھے تو اللہ کا ذکر.
نہیں, یہ نہیں, اس طریقے سے نہیں کر سکتا. بات یہ مراد نہیں ہے. بات آج کر رہا ہوں, اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے, ابھی ہم اس میں نہیں جانا چاہ رہے. یہاں پہ پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ قانون بیان کر رہے ہیں کہ موضوع بھی واحد ہونا چاہیے, اور موضوع کی تعریف وہ ہے کہ مسائل جس کے عوارض ذاتیہ میں سے ہوں, تو یہ کن کن علوم کے اندر ہے؟ یہ ایک الگ بات ہے. آیا تاریخ بھی ایسا ہی ہے؟ آیا حدیث بھی ایسا ہی ہے؟ آیا کلام بھی ایسا ہی ہے؟ کیا ہے وہ پھر الگ بات ہے. اس میں نتیجہ یہ لیتے ہیں, فقط تین علوم ایسے ہیں کہ جن کے مسائل اور موضوع کے درمیان رابطہ ذاتی ہوتا ہے. فقط تین علوم, باقی کسی علوم میں ایسی صورتحال نہیں. وہ تین علوم کون سے ہیں؟ فلسفہ, ریاضی اور طبعیات. یہ تین علوم ہیں کہ جن کو علوم حقیقی بھی کہا جاتا ہے, اور موضوع اور مسائل کا رابطہ آپس میں ذاتیات کا ہوتا ہے. جس طرح کہ انسان اور حیوان ناطق کا آپس میں رابطہ ہے, درست ہے، یا انسان کا اور ممکن ہونے کا آپس میں رابطہ ہے، اسی طریقے سے موضوع کا مسائل کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے ان تین علوم کے اندر. باقی جتنے بھی علوم ہیں ان میں مسائل اور موضوع کے درمیان اس قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا. یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ جو آپ انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. میں فقط اس عبارت کو واضح کرنا چاہ رہا تھا. یہ جو آپ مثال دیتے اس طریقے سے نہیں ہے، کیونکہ یہ تاریخی علوم ہیں، تاریخی علوم میں یہ والا قانون لاگو نہیں ہوتا، لہٰذا وہ مشکل ہوتی ہے.
اچھا، یہ آپ نے تین علوم جو بتایا، اس میں علوم یہ غریبیاں، یہ غریبہ نہیں ہوں گے مثلا، جو اس کے متعلق جو اور چیزیں ہوں گی
وہ احوال اس کے ذاتیاں ہوں گے. یہ ہوں گے، یہ تفصیلی انشاءاللہ آپ یعنی چند عرصے میں آپ کو، مثلا ہاشم اللہ عبداللہ پڑھیں، اس کے اندر یہ بحث موجود ہے. اس کے علاوہ میرا خیال شرح شمسیہ جوہر النزید کے اندر یہ بحث موجود ہے. بہرحال آہستہ آہستہ یہ مطالب جو ہیں وہ واضح ہونا شروع ہوں گے. پہلی دفعہ یہ سخت لگتے ہیں، واقعی سخت لگتے ہیں. ہم نے بھی جب پہلی دفعہ یہ پڑھے تھے بہت مشکل سے یہ مطالب سمجھ میں آئے، کافی عرصہ لگا ہمیں یہ سمجھنے میں. خوب، کہتے ہیں کہ موضوع جو ہے وہ وحدت ایجاد کرتا ہے مسائل کے اندر، ایک فیملی کا رشتہ قائم کر دیتا ہے ایک علم کے اندر، جیسا کہ علم حساب ہے. مثلا علم حساب کو جب آپ دیکھتے ہیں آپ کو احساس وحدت ہوتا ہے. یہ وحدت کس نے ایجاد کی ہے؟ اس موضوع نے. کیوں موضوع نے وحدت ایجاد کی ہے؟ کیونکہ مسائل کا اور موضوع کا رابطہ ذاتی والا ہے، آپس میں بالکل ذاتیات والے. یعنی میں آسان اور عرفی اگر زبان استعمال کروں تو یوں کہوں گا کہ مسائل سارے اولاد ہیں کس کی؟ موضوع کی.
تمام علوم میں
نا مسائل، مسائل جو ہیں نا علوم حقیقیہ میں، عرض کیا یہ تفصیل آپ بعد میں پڑھیں گے، علوم حقیقیہ کی یہ بات ہو رہی ہے اور یہ تین ہی علوم ہیں اس میں. اگر ابھی ہم کلی بات کر رہے ہیں، ابھی ہم وارد نہیں ہوئے کہ کون کون سے علم کیسے کیسے ہیں، ابھی ہم فقط قانون میں بات کر رہے ہیں. قانون میں بات یہ ہے کہ مسائل آپ یوں کہہ لیں کہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں موضوع کے، یعنی اولاد ہوتے ہیں اس کی، اس طریقے سے آپ اس کو تعبیر کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے یہ وحدت ایجاد ہوتی ہے. مطلب مثال دیتے ہیں، حساب کے تمام مسائل عدد کے ساتھ مرتبط ہیں، یعنی عدد کے ارد گرد حساب گھوم رہا ہوتا ہے، عدد سے باہر نہیں جاتا علم حساب. اگر عدد سے باہر چلا جائے تو وہ علم حساب نہیں شمار ہوگا. یا مثلا ہندسہ، جیومیٹری مثلا کا علم جو ہے یہ کیا مقدار کے ساتھ مرتبط ہے، مقدار کے ارد گرد مسائل موجود ہوتے ہیں. اگر مقدار سے ہٹ کر کوئی مسئلہ آ جائے تو وہ علم شمار نہیں ہوگا. یا مثلا فلسفہ ہے، فلسفہ کے تمام مسائل وجود کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. اگر وجود سے ہٹ کر کوئی مسئلہ ڈسکس ہونے لگ جائے تو وہ فلسفے کا مسئلہ شمار نہیں ہوگا، اس کو نکال دیں گے بھائی، کہیں گے کہ فلسفی مسئلہ نہیں. فلسفی مسئلہ وہ کہلائے گا جو وجود کے بارے میں بات کرے. حساب کا مسئلہ وہ حساب، علم حساب میں اس مسئلے کو شامل کریں گے جو عدد کے بارے میں بات کرے. جیومیٹری کے علم میں اس کو شامل کیا جائے جو اس کو شامل کیا جائے گا جو مقدار کے بارے میں بات کرے، مقدار کے ساتھ مرتبط ہو، وہ اس کے اندر شامل ہوگا. بس مسائل کے اندر وحدت ایجاد کرنے کا سبب موضوع ہے، اور یہی موضوع ہے کہ جو پھر جدائی کا سبب بنتا ہے. مثلا علم حساب علم ہندسہ سے جدا کیوں ہے؟ کیونکہ دونوں کا موضوع الگ ہے. علم حساب عدد کے بارے میں بات کرتا ہے، علم ہندسہ جو ہے وہ مقدار کے بارے میں بات کرتا ہے. علم طب جسم کے بارے میں بات کرتا ہے، اور صرف و نحو جو ہے وہ کلمہ و کلام سے بات کرتا ہے. تو لہذا چونکہ موضوعات متعدد ہیں بس علم بھی متعدد ہیں.
اچھا، موضوع مسائل باہم مرتبط
نہیں ہیں. ہاں، موضوع جو ہے وہ مسائل کے درمیان وحدت اور خانوادگی کا رشتہ ایجاد کرتا ہے، یعنی باہم مرتبط کرتا ہے. ارتباط مسائل کے اندر قائم کرنے والی جو چیز ہے وہ موضوع ہے. محور موضوع ہوتا ہے اور مسائل اور اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. اگر مسائل موضوع کے دائرے سے نکل جائیں تو وہ پھر اس علم کے میں شمار نہیں ہوں گے، ان کو پھر نکال دیا جائے گا علم سے.
اچھا، وہ تمام مسائل جو موضوع سے مرتبط ہیں وہ بھی موضوع ہی کہلائیں گے؟
نہ، وہ موضوع کے مسائل کہلائیں گے، موضوع کے احوال کہلائیں گے. جس طرح کی مثال دی ہے عدد کے بارے میں، مثلا آپ ایک بحث کرتے ہیں عدد یا جفت ہوتا ہے یا طاق ہوتا ہے، اب موضوع آپ کا عدد ہے لیکن جفت ہونا اور طاق ہونا یہ اس کے احوال میں سے ہے، پرواز ہے، یوں اس طریقے سے کہیں گے اس کو، مسائل احوال ہیں موضوع کے اور موضوع ایک ہی چیز ہے، اس کے ارد گرد یہ گھومتے ہیں۔ شیخ مختاری آخری مطلب جو ذکر کرتے ہیں وہ یہی جلدی جلدی عرض کرنے، مطلب کافی ٹائم ہو گیا۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ علوم ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، اس میں دو نظریے ہیں، ایک نظریہ یہی ہے جو ابھی توضیح دے دیا ہے کہ چونکہ علوم کے موضوعات متعدد ہیں پس علوم بھی متعدد ہیں، صرف و نحو کا موضوع جو ہے وہ کلمہ و کلام ہے وہ جدا ہے، علم طب کا موضوع جسم ہے، علم حساب کا موضوع عدد ہے، علم ہندسہ کا موضوع مقدار ہے، فلسفے کا موضوع وجود ہے، پس یہ علوم بھی جدا ہیں، ایک کا ایک علم کا مسئلہ دوسرے علم کے مسئلے میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ اس علم کا موضوع نہیں ہے، یعنی جو مقدار کے بارے میں بحث کر رہا ہوگا اگر وہ وہی مسئلہ اگر حساب میں شامل کرنا چاہے گا حساب قبول نہیں کرے گا اس کو، کیونکہ حساب تو عدد کے بارے میں بات کرتا ہے، تو مقدار والا مسئلہ کبھی اپنے اندر نہیں آنے دے گا، کہے گا میرا موضوع عدد ہے، مقدار والا مسئلہ کیوں لے کر آ رہے ہو اس کے اندر آ کر، بس موضوع کی وجہ سے علوم جدا ہو رہے ہیں۔ ایک نظریہ جو چل رہا ہے وہ یہ کہ موضوع علوم کے اندر جو یہ تعدد نظر آ رہا ہے، صرف و نحو الگ ہے، فلسفہ الگ ہے، علم ہندسہ علم طب جو ہے وہ الگ ہے، یہ علوم جو جدا جدا نظر آ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ موضوعات کی وجہ سے جدا ہوں، بلکہ اگر غرض جدا جدا ہے تو اس سے بھی علوم متعدد ہو سکتے ہیں، مثلا علم طب کی غرض کیا ہے کہ جسم کی صحت اور سقم کے بارے میں بحث کرے، ہمیں پتہ چل جائے کہ جسم خراب کب ہوتا ہے اور ٹھیک کب ہوتا ہے، علم فلسفہ کی غرض کیا ہے کہ حقائق کی آشنائی ہو، صرف و نحو کی غرض کیا ہے کہ میں خطائے لفظی سے بچ جاؤں، درست ہے، یہ جو غرضیں متعدد ہو رہی ہیں پس علوم بھی متعدد بن رہے ہیں، ضروری نہیں ہے موضوع واحد ہو، کیونکہ یہ بحث موجود ہے کہ میں نے عرض کیا بہت ساری باتیں چھوڑ دی ہیں فقط اس لیے کہ اس کتاب کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، یہ باتیں اس کتاب سے بالاتر ہیں وہ باتیں، تو لہٰذا ایک نظریہ یہ ہے کہ علوم متعدد ہیں اپنے موضوعات کی وجہ سے، کیونکہ ہر علم کا موضوع جدا ہے پس متعدد ہیں، ایک نظریہ یہ ہے کہ نا اگر موضوع واحد نہ بھی ہو، متعدد موضوعات ہی ہوں ایک علم کے، تو غرض چونکہ ہر علم کی جدا ہے بس علم جدا ہو جاتے ہیں، یعنی علم طب کا اگر موضوع متعدد ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی غرض ایک ہے اور وہ غرض کسی اور علم کے اندر نہیں پائی جاتی، بس اس وہ غرض ہے کہ جو علم طب کو باقی علوم سے جدا کر رہی ہے، بس یہ دو نظریے ہیں تعدد علوم کے اندر، کہ علوم متعدد ہیں غرض کی وجہ سے، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ علوم متعدد ہیں موضوع کی وجہ سے، کیونکہ موضوع ہر علم کا جدا ہے، باقی تفصیلی گفتگو تفصیلی کتابوں کے اندر ہے، اس متن کے ساتھ اتنا ہی مربوط تھا، اگرچہ پھر بھی بہت طولانی ہو گیا لیکن بہرحال کافی حد تک وضاحت ہو گئی ہے، باقی مطالعے سے حل ہو جائے گا۔
اچھا جیسے ابھی منطق ہے، منطق کے اندر موضوع ہوگا مثلا فکر کرنا،
معرف اور حجت، ابھی وہ بیان نہیں کیا موضوع علم منطق کیا ہے، معرف اور حجت، معرف یعنی باب تعریف جس میں آپ نے پہچان کسی چیز کو پہچاننے کے کیا قواعد ہیں، اور پھر استدلال یا حجت یعنی کسی چیز کو ثابت کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، یہ دو مرکب یعنی موضوع ہے معرف اور حجت، علم منطق کے تمام قواعد ان کے ارد گرد گھومیں گے، تعریف اور حجت کے ارد گرد گھومیں گے، یہ
اور مسائل کیا ہوں گے اس کے،
مسائل وہی جو آپ پڑھیں گے، مثلا اشکال اربعہ پڑھ رہے ہیں، قواعد تعریف پڑھ رہے ہیں، مثلا یہ سارے جو ہیں گے اس کے مسائل شمار ہو جائیں گے۔